رکو نمبر 7. فلما قدا موسی الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے چلے یعنی بیوی کو، تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی ہوں اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار. یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین. اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. وہ بغیر کسی قسم کے روگ یعنی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف میں لا لے. پھر یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح یعنی اس کی زبان بڑی رواں ہے، زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کو تیرے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بس ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابے داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزات لے کر آ گئے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی بھی یہ نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارے معبود نہیں گردانتا، یعنی میں نہیں سمجھتا، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کرتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. اب دیکھ لے کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، یعنی دریا کے حوالے کر دیا. اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت بالکل بھی مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے. یہ ترکو نمبر 7، اس کا عنوان کیا ہے، میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب ان کو نبوت ملی کہ بھائی کو بھی نبوت دے کے میرا ہاتھ مضبوط کر دیں. اس پورے رکوع میں اب آپ کے ذہن میں وہ تسلسل قائم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہسٹری کا، آپ کی سیرت کا، کہ اب مدین میں 10 سال رہے، اب ظاہر مدت پوری ہوئی، گھر والوں کی یاد ستائی. انسان کتنا بھی کہیں رہ لے لیکن آخر چین تو پڑتا ہے جب انسان واپس جاتا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ مجھے جانا ہے، خود نہیں گئے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لیا. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت وہ امید سے تھیں، جب راستے میں گئے سردی کی رات تھی، تور کی وادی میں سے کوہ تور کے قریب جو وادی توا ہے وہاں سے گزرے تو دور سے ایک روشنی دکھی. بیوی سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھو، میں جا کے وہاں سے تھوڑی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ ہمیں سے گرمی ملے اور روشنی بھی ملے. جب وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تجلی تھی اللہ تعالیٰ کے نور کی. اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پہلی دفعہ کلام کیا. یعنی اس سے پیچھے آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری جو زندگی جو گزری 30-40 سال کی، کوئی کلام نہیں ہے. عموماً نبیوں کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے وہ 30 سے 40 سال کی عمر کے قریب ہوتا ہے. جو بھی لوگ 40 سال کی عمر کے ہیں یا پہنچ گئے یا پہنچنے کے قریب ہیں، ان کو اب مزید شعور کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت فراست ملتی ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ ہی 40 سال کے بعد آتا ہے. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم 40 کے ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے کہ دنیا میں اور ہم الجھ جائیں، بلکہ ہم اس قرآن کے مزید قریب آ چکے ہوں. پھر وہاں جب گئے، سارا معاملہ آپ نے دیکھا، ید بیضہ اور عصا کا معجزہ ملا، اور پھر کہا کہ فرعون کے پاس جائیے. اب فرعون کے پاس جائیں، وہ تو پہلے اس سے بھاگے ہوئے تھے اس کے خوف سے کہ کہیں قتل نہ کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب ملا حکم تو انکار نہیں کر سکتے تھے. ہاں صرف اتنا کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو مدد دے دیجئے، میری ہارون علیہ السلام کو دیں. اور ان کی وجہ سے ہارون کو پیغمبری ملی. ایک دفعہ حدیث کا ایک مفہوم بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دنیا میں کس بھائی نے یا کس انسان نے دوسرے انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دیا، تو ہر بندہ اپنے حساب سے بات کر رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر حجرے میں یہ باتیں سن رہی تھیں، تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو پھر انہوں نے وہاں سے آواز لگا کے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی انسان نے دوسرے کو دیا ہے تو وہ موسیٰ نے ہارون کو دیا، کہ ان کی وجہ سے ان کی فرمائش پہ ان کو نبوت ملی. تو بہرحال پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں گئے، اور اس کے بعد فرعون کے سامنے جانے کی اور سارے جو باتیں ہوئیں اس کا ذکر ہوا. فرعون نے نہ مانا، پھر اپنے درباریوں سے مشورے مانگے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے حق بات کہی تو غصے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی جھٹلایا اور ایک محل بنوایا کہ ذرا میں مذاق کیا کہ موسیٰ تم کہتے ہو تمہارا آسمانوں پہ رب ہے، لاؤ مجھے ایک اونچا محل بنوا کے دو تاکہ میں دیکھوں کتنا اوپر ہے، دیکھوں تاکہ مجھے ملے. اصل میں یہ ایک مذاق تھا، اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی موسیٰ کا جو رب ہے وہ موجود ہے بھی کہ ہے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا اس نے اوپر جانے کی کوشش کی ہم نے اتنا اس کو زمین کے اندر گرایا، سمندر میں ڈوبا، اور پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور واپس وہ آگ میں آ جائیں گے. اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا. اسی میں یہاں آپ دیکھیں کہ اس کے یا اگر آپ آیت نمبر 41 کو دیکھ رہے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو ایسے آئمہ بنایا کہ جو آگ کی طرف ان کو لے کے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فرعون ڈوبا تھا پانی کا، لیکن یہاں آگ کی بات ہوئی. یہاں اور آگے بھی ایک آیت آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح اور شام فرعون اور اس کی قوم کے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ڈوبے وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اس سے عذاب قبر کی دلیل لی جاتی ہے، اور بڑا مشہور یہی موقع ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ ڈوبے پانی میں تھے لیکن آگ میں جا رہے ہیں. تو اسی کے اوپر آج کی یہ کتاب ہے ہماری، مختصر سا بہت ہی پیاری کتاب ہے، قرآن مجید اور عذاب قبر. اس کو آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ عذاب قبر کی کیا حیثیت ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو چلیے اب ذرا اس میں سے عمل کی باتیں دیکھتے ہیں اپنے لیے. بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو ہمیں یہ سکھائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا، کمٹمنٹ کا نبھانا، 10 سال سے پہلے نہیں، بیچ میں بریک نہیں کیا. بعض دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں لکھ کے، اور بعض دفعہ خاموشی سے زبانی، لیکن بعد میں جو ہی ہماری کوئی بات نہیں بنتی یا ہم کوئی اور فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. تو ایک مسلمان کا یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے، کمٹمنٹ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلی کہ شوہر بیوی کو دوسرے شہر یا ملک بھی لے کے جا سکتا ہے. بعض لوگ شادی کے اوپر یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہم سے دور نہیں کرو گے، اسی شہر میں رکھو گے کیونکہ ہماری اکلوتی ہے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے. اور بعد میں زندگی میں کہیں موقع ملے تو بیوی ہی شوہر کے پاس جاتی ہے عموماً، اور اس میں کوئی قباحت نہیں. تیسری چیز موسیٰ کا ایک ذمہ دار شوہر ہونے کے ناطے سے معلوم ہو رہی ہے کہ بیوی کے لیے آگ لینے خود گئے. آج کل کے شوہر ہوتے تو کیا کہتے ہیں، मैं यहाँ बैठा हूँ, जरा तुम ले आना, और जरा वापसी पे थोड़ी सी चाय का सामान भी ले आना हो। यानी आजकल बीवियों ने शोहरों को बहुत आसूदा कर दिया है, नहीं जिम्मेदारी। और रिजालु कवामून अलन निसा, जिस मर्द के अंदर अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो मर्द ही नहीं। आप उसको कोई भी नाम दे लें, वो मर्दानगी नहीं है उसमें। हम तो किसी और चीज को नामर्दगी कहते हैं ना, लेकिन वो मर्द नहीं जिसके अंदर जिम्मेदारी नहीं। और बाज दफा देखा गया कि मर्दों को पता ही नहीं होता कि घर में कुछ चाहिए भी कि नहीं। बाज दफा तो बीवियां बेचारी करती रहती हैं चूंकि घर की मसरूफियात है, लेकिन बाज वक्त ऐसे आते हैं कि फिर बीवियों को अपनी इस गलती का एहसास होता है। सच के झूठ, शुरू में शौक में ड्राइविंग सीखते हैं कि हमें ड्राइविंग करनी है, बाद में वो मजबूरी बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ आके जो मुझे लगता है एक अच्छा फैसला किया, वो यही किया कि मैंने ड्राइविंग सीखी लेकिन चलाती नहीं हूँ। और उसकी वजह क्या है कि फिर तो हर काम मुझे करना पड़ता। अब अल्लाह का शुक्र जहां भी जाना है अल्लाह ताला सलामत रखे, शौहर है, दर्स में जाना है लोग खुद लेने आते हैं। मैं सोचती हूँ अगर मैं खुद दर्स में ड्राइव करके जाऊं तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल। अब लोग जाते आते हैं तो मैं रास्ते में उस वक्त अपना पढ़ती हूँ, यानी मेरी एक आदत है, मैं जाते हुए किसी से बात नहीं करती। मैं कहती हूँ कि मैं, और मुझे अच्छा लगता है मुझे लेने के लिए वही लोग आए जो ज्यादा बातूनी ना हो। बाद लोग बैठते ही आपका इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है रिफ्रेश करने को और जो बात वहां कहनी है उसको पढ़ने को। तो मैं हर दिन यही सोचती हूँ जब मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ अगर मैं खुद ड्राइव करती और फिर मैं ये महरूम हो जाती इस चीज से। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशी से इस चीज के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल सीखना तो अच्छी बात है, चलाना भी अच्छी बात है, लेकिन इसको एक दूसरों को इतना रिलैक्स कर देना कि वो लिमिटेशंस ही खत्म हो जाएं। बाद सुबह मुझे इंतहाई तकलीफ होती है, रात का वक्त होता है, शोहर घर में होते हैं और बीवी बाहर जा रही होती है। शायद आपने भी कभी ये मंजर देखा हो, तो इन चीजों को थोड़ा सा अपना हक लेने की जरूरत है। जो अल्लाह ने पाबंदियां लगाई हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, बच्चों को स्कूल से लाना है, उनके जॉब्स हैं, ठीक है, हद तक करिए, लेकिन उनको फारिग ना कर दें कि वो बिल्कुल इस चीज से अपने आप को खाली समझने लगे। बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो ना माने, आपका जो दिल चाहे आप करें। लेकिन ये एक चीज थी सरेरा जिसपे हमने बात की। आगे चलिए, एक और जो बात है इसमें क्या पता चली, वही बात जो पीछे भी हुई थी कि बाज दफा इंसान एक छोटी सी चीज की तलब में जाता है लेकिन उसको उससे बहुत बड़ा फायदा मिल जाता। मूसा तो सिर्फ आग लेने गए थे लेकिन पैगंबरी मिल गई। ये अल्लाह ताला की शान है, जितने जज्बे सच्चे होते हैं आप थोड़ी चीज लेने आते हैं आपको बड़ी सी खैर जाती है। आप किसी चीज को देखते हैं कि चलो मैं देखूं है क्या, फिर आपको चीज इतनी अच्छी लगती है कि वो आपके लिए एक बहुत एक नई जिंदगी का पैगाम लेके आ जाती है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं। एक और चीज जो इसमें आपने शायद गौर किया कि नहीं, लेकिन आयत नंबर 32 में थी, उस लुक यदक का फी जेबिक, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो और वो गिरेगा। फिर उसके आगे एक और बात है, वज़मुम इलई का जनाह हकमिन रहबी, अपने सीने के ऊपर अपने हाथ का रखो। इसके बारे में ये रिवायात में आता है कि अजदहे को, यानी देखा जब उन्होंने लाठी को सांप बनते देखा तो खौफ हुआ, तो उस खौफ का इलाज क्या बताया कि अपने हाथ को दिल पे रख लो। आज भी इसके बारे में ये बात आम मतलब मारूफ है कि खौफ की हालत में अगर आप अपने बाएं हाथ को अपने दिल वाली जगह पे यूं रखिए, जैसे यूं, तो इससे आपका दिल काबू में आता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपको महफूज रखे कभी आपको तकलीफ महसूस हो कोई दिल की, या कोई जैसे इंजाइना पेन या कुछ भी होता है ना क्लस्ट, तो आप अपना हाथ को दिल के ऊपर रखिए, थोड़ा सा हल्के से हाथ से पुश करें, आप देखेंगे कि इस अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर आसानी करेगा। और इसकी रिवायत मौजूद है, इमाम इब्ने कसीर भी कहते हैं कि हजरत मूसा की इक्तदा में अगर कोई घबराहट के मौके पर अपने दिल पर हाथ रखे तो इसके दिल से खौफ जाता रहेगा या कम से कम हल्का होगा। कभी आप बहुत चलते हैं, सफर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दिल धक धक करता है, सांस फूलने लगता है, तो दिल पे हाथ रखिए, ऐसे हल्का सा हाथ रखेंगे दबाएंगे तो दिल काबू में इंशाल्लाह ताला रहेगा। इसके अंदर भी इसकी बात मौजूद है। और इसके अलावा यह कि अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं करना। और फिर यह है कि साहिब इक्तदार लोगों को भी अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की तरफ बुलाना है, यानी दीन की दावत देनी है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों से फायदा दे। और एक इसमें ये चीज़ है कि बाज़ लीडर, बाज़ जो इमाम होते हैं वो लोगों को आग की तरफ लेके जाते हैं। कौन से? कि जिनकी लोग अंधाधुंध पैरवी करते हैं बगैर ये देखे कि वो खुद किधर चल रहे हैं। अगर कोई खुद भटक रहा है तो दूसरों को कैसे वो सही रास्ता दिखा सकता है। آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 8 پہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اور ان اگلے زمانے والوں کو بھی ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی, نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا, لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدت گزر گئی, اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا, اور ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا, بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے, اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی, بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے, اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا. کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بنا کر بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے موسیٰ علیہ السلام. اچھا, تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ صاف کہا گیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں, یہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ہم تو ان سب کے منکر ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں اسی کی پیروی کروں گا. پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ سب اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کون دہکا ہوا ہوگا کہ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جی, اس کا عنوان کیا ہے؟ خواہش کے پیچھے چلنے والے. اس رکوع میں اصل میں یہ تبصرہ ہے اور نتائج ہیں پیچھے پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر. اللہ تعالی نے کچھ ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ پچھلی نسلیں جو تھیں جو ہلاک ہوئیں, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تورات کی صورت میں, جس میں بصیرت کی باتیں تھیں, ہدایت اور رحمت تھی, لیکن یاد رکھیے کہ اپنے وقت کے لیے تھی, آج نہیں, کیونکہ آج اس سے بہتر ایڈیشن آ چکا قرآن پاک کی صورت میں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, اور آپ مدین میں بھی موجود نہیں تھے, اور طور کے میدان میں جب موسیٰ کو نبوت ملی تو بھی آپ موجود نہیں تھے. اس سے ایک بہت بڑی حقیقت پہ سے پردہ اٹھتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے. آج ہمارے ہاں یہ لفظ بول کے لوگوں کو بہت زیادہ بہکایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. میں نے خود ایک نعت کوئی پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کے بول جو سنے تو وہ کہہ رہا تھا کہ کشتی نوح کی ڈوب رہی تھی اور تو پاس کھڑا مسکرا رہا تھا. ذرا سوچئے, ایک تو کشتی نوح کی مطلب تر رہی تھی اور تو مسکرا رہا تھا, ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت نوح کے وقت میں بھی آپ موجود تھے. اور ایک ایک نبی کے قوموں کے ذکر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ موجود تھے. پہلی بات ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے, کسی کے اوپر عمل کا فرق پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے تھے اور آج بھی موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے, کسی کے ایک عمل پہ کوئی فرق پڑنا چاہیے اس سے؟ نہیں. دوسری بات ہے کہ جب واضح بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی, وما جعلنا من قبلک لبشر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یہ آیت, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی, تو کیا پھر آپ کو ہم ہمیشگی دیں گے؟ اتنی واضح آیتیں موجود ہیں کہ آپ انسان تھے, انسانوں کی طرح دنیا میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے آپ پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ میں رہے, پھر دنیا میں آئے, پھر آپ 63 سال کی عمر گزار کے چلے گئے جیسے سب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بچپن بھی عام بچوں والا نہیں تھا, आपकी जवानी आम जवानों वाली नहीं थी, आपकी जिंदगी आम इंसानों से मुख्तलिफ थी, वही आती थी। अब दुनिया से चले गए, अच्छे काम करके गए, कब्र में आपके साथ अच्छे मामले हैं, लेकिन इन सारी बातों को सामने रख के एक मावराई किस्म का तस्वुर पैदा कर देना ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये रकू हमें क्या सिखाता है कि नबियों की हैसियत में गलूप नहीं करना, और जो उनकी शान अल्लाह ताला ने दी वही उनकी शान थी, हम न उसको घटा सकते हैं और ना उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो इसमें सीखने की है वो क्या है कि हमने इस किताब के मकासिद को समझना है, इसमें से रहमत को भी लेना है, और इसको इसकी वजह से लोगों को आखरत का एहसास दिलाना है। हकीकत यह है कि लोग जो है वो सो रहे होते हैं और ये किताब उनकी आंखें खोल देती हैं, तो लिहाजा जब आंखें खुलेंगी तो इंशाल्लाह ताला उसके नतीजे में फिर इंसान वाकई इस किताब के साथ खुद भी अपना ताल्लुक अच्छा करेगा और दूसरों का। फिर इससे ये भी पता चला कि इस्लाम हिस्ट्री पढ़ने का अदब सिखाता है, तारीख से फायदा लेने के लिए। आज हमारे यहाँ हिस्ट्री एक पूरा सब्जेक्ट बन चुका, लेकिन अमूमन किस तनाजर से पढ़ाते हैं? आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ी? मैंने अमूमन जो चीज देखी है कि अमूमन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है पिछली चीज बातों के जो लोग थे हीरोज बना के, उनको हीरो बनाया जाता है, राहबर नहीं बनाया जाता, बहुत कम। कहीं अगर मुसलमान इस्लामिक हिस्ट्री आप पढ़ें और फिर उसके अंदर से आपके लिए कोई बातें निकलें, वो आप खुद पिक कर लें या कोई आपका अच्छा उस्ताद है वो आपको उसमें से अमल की दें, लेकिन अमूमन मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, यानी नाम आज नाम लेते हुए रहमतुल्लाह अलैह कहने को दिल चाहता है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। यकीन करें उस वक्त मैं कहती थी, यानी मुझे अल्लाह ताला माफ करे, कि इतने मुझे वहशत होती थी सब्जेक्ट से, बड़े बड़े नाम जो हिस्ट्री में हमारे पढ़ाए जाते थे उनके कारनामे, पाकिस्तान किसने, मैं कहती थी ये बुजुर्ग खुद दुनिया से चले गए, हमें मुश्किल में डाल गए। इनकी तारीख पैदाइश याद करो, कहाँ पैदा हुए, कब फौत हुए, कौन इनका उस्ताद था, क्या कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता था। मुझे नहीं याद कि मैंने असल में साइंस पढ़ी, लेकिन आखिर में फिर मैंने जब चेंज किया सब्जेक्ट तो मैंने उसमें जी पढ़ी हिस्ट्री, लेकिन मुझे तो कभी फायदा नहीं हुआ। यदि उस वक्त नहीं हुआ, अब पढ़ा कुरान तो फिर कई बातें उसमें से खुली कि अच्छा ये बातें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, अच्छा ये उस तरह से है। तो असल बात क्या है कि इस्लाम फिर हमें हिस्ट्री पढ़ने का फायदा देता है, और हिस्ट्री के से आज सबक लेना जो है यही असल में उसको पढ़ने का है। तो अल्लाह ताला बस ये है कि हमें वाकई फिर इसी तरह पढ़ने की तौफीक दे। माओं को अपनी तारीख पता होगी तो बच्चों को भी बताएंगी कि कैसे मुसलमान के अरूज और जवाल कैसे हुए, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हम में से किसी को पता ही नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। रुकू नंबर 9 को देखते हैं। वलकद वसलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतज़क्करून, और हम बराबर पे दर पे लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर भी ईमान रखते थे, और जब इसकी आयतें इनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। ये अपने किए हुए सबर के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे, ये नेकी से बदी को टाल लेते हैं, और हमने इनको जो कुछ दे रखा है इसमें से देते रहते हैं, और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो इससे किनारा कश हो जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे लिए तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत वालों से वही खूब आगाह है। कहने लगे अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के ताबेदार बन जाएं तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे, क्या हमने इन्हें अमन व आमान और हुरमत वाले हरम में जगह नहीं दी है ना, जहां तमाम चीजों के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास रिस्क के तौर पर हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतहा फ़तिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला, और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में اترانے لگی تھیں، اور یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کے کچھ وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں آیتیں ہماری پڑھ کر سنائے، جبکہ وہاں والے ظلم اور ستم پر کمر کس لیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سمجھتے؟ چلیں، یہ تھا رکوع نمبر 9۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان بستیوں کے بارے میں ہمیں پوچھا، کل تک تو اپنی معیشت پر مان کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کوئی نظر آتا ہے؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعیب، کسی کا کوئی فرد نظر آتا ہے؟ وہ کہاں گئے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کتاب کی دعوت پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں 6 باتیں ہمیں بتائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کا اجر 2 بار دیا جائے گا ثابت قدمی کے بدلے، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور جاہلوں سے الجھتے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت کو رد کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مان لیں گے تو زمین سے اچھک لیے جائیں گے، یعنی جینا مشکل ہو جائے گا تمہاری باتیں سن کے، تو ہم آج کے دور میں جی ہی نہیں سکتے، یہی قول وہ لوگ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے تو پھر بتاؤ، کیا حرم کو امن والا نہیں بنایا؟ کس چیز کی بدولت وہاں امن آیا؟ اللہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے، اور اس کی طرف پھل کھچے جاتے ہیں۔ رد کرنے والوں کا انجام کیا بتایا؟ کہ کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت پر اترانے کی وجہ سے تباہ کر دیا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، ان کے اجڑے ہوئے گھر خالی ہیں اور آج اللہ ہی ان کا وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو تباہ کرنے سے پہلے وہاں ہمیشہ رسول بھیجے جو لوگوں کو اس دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے باقی رہنے کی دعوت دیتے۔ ہمارے لیے اس رکوع میں جو عمل کی بات ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا ہے۔ بعض لوگ، یعنی یہ ایک حدیث ہے نا، کہ وہ لوگ جو پہلے کسی اور دین پہ تھے، یہودیت، نصرانیت، اور وہاں سے پلٹ کے اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کے اجر ان کو دگنے ملتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں پہلے مسلمان تو تھے لیکن باپ دادا کے رسمی دین پہ تھے، رواجی دین پہ تھے، تقلیدی دین پہ تھے، جب وہ اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے اب صحیح بات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید نہیں کہ وہ ان کو بھی ان کے اجر دگنے عطا فرمائے، کیونکہ جب دین کے نام پہ انسان کوئی تبدیلی لاتا ہے تو آزمائشیں بہت آتی ہیں، اپنے ہی دشمن جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بنتے ہیں، تو ایسے وقت میں وہی بندہ ثابت قدم رہتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں پرکھنا ہے، اپنی تمام چیزوں کا جائزہ لیں، عبادات، اخلاقیات، رسم و رواج، اور دیکھیں کہ جو کچھ میں کرتی ہوں اس میں سے کس کی دلیل موجود ہے، یعنی اپنا ایک دفعہ کھنگال لیں اپنے آپ کو۔ اس رمضان میں بندہ مومن دلیل والا بندہ ہوتا ہے، کچھ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے دلیل ضرور پوچھ لیں, سوچ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور اس کے ناطے سے آپ لوگ اپنے اندر سے بہت ساری اور چیزوں کو نکال سکتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے اس رکوع میں جو سیکھی وہ کیا ہے کہ ہدایت کی تابع داری کرنے سے زندگی مشکل نہیں, آسان ہوتی ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے تو نتخطف من اردینا, آج بھی لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں, کہ اگر آپ کی ساری باتیں مان لیں تو ہم جیئیں کیسے, آج کے دور میں نہیں جی سکتے, یہاں نہیں جی سکتے, وہاں نہیں جی سکتے. یہ بات انہوں نے بھی کہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے تمہاری دنیا جاتی ہے, تو بتاؤ پھر حرم میں تو ساری دنیا کی چیزیں آ رہی ہیں, وہاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہاں تو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے, اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ دین پہ آنے سے دنیا بگڑتی ہے, بلکہ میں اس کو ہمیشہ ایسے کہتی ہوں کہ دین پہ آنے سے پہلے دنیا بنتی ہے, پھر آخرت ملے گی. اسی طرح پھر بطیرت معیشتہا اترانا, یعنی وہ قومیں جو اپنے نام لے کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی, آج کہاں ہیں؟ فتل کا مساکنہم. اور اس آیت کو میں نے اور اچھا سمجھا جب میں ایجپٹ میں تھی, تو میں وہ قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھیں کہ جہاں ایک وقت تھا کہ وہ کلچر والے لوگ تھے جو اپنے اوپر فخر کرتے تھے. طریقت المسلہ, فرعون اپنے کلچر کو کہتا تھا میرا طریقہ زندگی مثالی ہے, کوئی ہم جیسا ہو تو سامنے آئے, اور آج اجڑی بستی ہیں, کہیں چلے جائیں وہاں خالی چیزیں پڑی ہیں, لوگ نہیں ہیں, گھر ہیں لوگ نہیں ہیں, بڑے بڑے قلعے ہیں لوگ نہیں ہیں, کہاں گئے وہ سارے؟ اگر وہ نہ رہے تو آج کے دور میں اکڑنے والے کہاں رہیں گے؟ جب ان کی بستیاں اجڑ گئیں تو ہر وہ بستی جو اللہ کے کی نافرمانی میں ہے وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں نہیں رہے گی. اور آخری چیز جو ہم نے اس رکوع سے سیکھی کہ دنیا کی نعمتیں تھوڑی بھی ہیں اور وقتی بھی ہیں. وما عند اللہ خیر و ابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو عموماً آپ کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ڈیوریبل اور کم قیمت, یہی لیتے ہیں نا, سستا مل جائے لیکن اچھا ہو. مثال اگر آپ کو کوئی ایک سوٹ جو ہے وہ 500 کا ملتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ 500 کا لے رہی ہوں, اور یہ اس لیے 500 کا لوں گی کہ یہ چلے گا بہت دن, اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا, اس کا کپڑا خراب نہیں ہوگا. آپ کو کوئی کہتا ہے یہی سوٹ آپ کو 100 روپے میں بھی مل سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ ایک دھلائی کے بعد بھی اس کا رنگ رہے گا کہ نہیں, کون سا لیتے ہیں؟ 500 والا لیتے ہیں نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنا پیسہ لگاتا جاتا ہے اتنی چیز اچھی لیتا رہتا ہے, کم پیسہ لگتا ہے تو کم لیتا ہے. آخرت کے بارے میں یہاں جو دو باتیں سمجھ میں آتی وہ کیا ہے کہ سب سے قیمتی چیز ہے, تو جو سب سے قیمتی ہوگی پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی, یعنی سب سے زیادہ ایور لاسٹنگ ہے, باقی رہنے والی ہے, تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی نا. تو اگر ہمیں کچھ نیکیاں کر کے کچھ اپنے اندر اور تبدیلیاں پیدا کر کے اگر ہمیں ایسا کام کرنا پڑے کہ جس سے ہماری آخرت سمر جائے, تو پھر عقل مندی کیا ہے کہ اس دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کی بجائے آخرت کا بڑا فائدہ لیا جائے.